الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 29 اپریل 2018 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 6 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اس سلسلے میں یہ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے، تو بے شماری پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اور یہ پھر پرچیاں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک ایک پرچی پہ کتنے کتنے سوالات لکھے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ اب صبر کے ساتھ یہ مجلس اب دیکھیں کب مکمل ہوتی ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے جی، کسی فرقے والے بھائی کو اگر قرآن حکیم کی توحید کی طرف بلائیں یا صحیح بخاری و مسلم سے رفع الیدین والا نماز کا طریقہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ میرے بھائیو، یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے جب مسلک پہ زد پڑتی ہے تو وہ کچھ شرعی حدود کے اندر انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں، اور یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا حال نہیں ہے. تمام کوئی وہابی بول دے گا، کوئی نجدی بول دے گا، کوئی گستاخ رسول بول دے گا، کوئی مشرک بول دے گا، کوئی بدتی بول دے گا، کوئی گمراہ بول دے گا، یہ مختلف قسم کی ادبی گالیاں جو انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور غیر ادبی گالیاں. اب تو ماشاءاللہ علماء کی زبان اتنی کھل چکی ہے کہ وہ تو ہر وہ بازاری زبان استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی شرم و حیا اس حوالے سے باقی نہیں رہی ہے، الا ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے وہ بچ جائیں. تو اس طریقے کے جو لوگ کبھی فتویٰ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انہی کے جو فور فادرز تھے، یعنی اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، انہوں نے مجنون بھی کہا، پاگل بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، شاعر بھی کہا، ان کی بیویوں کے اوپر بھی تہمتیں لگائیں، ان کے کریکٹر کو ملائن کیا، تو ان نبیوں نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں ہے. تو آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے برا نہ مانیں اور دعوت کو جاری رکھیں. آپ کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر ہمارے بعد میں صحابہ اکرام علی رضوان کو، آئمہ محدثین کو بھی ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری، ان پہ تو رافضیت کا الزام لگا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شعر کہنا پڑا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے، اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے محدثین نے نقل کیا ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں، جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں. اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ امام شافی کا مرتبہ دیکھیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کس کھیت مک کی مولی ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ یہ لوگ اسی طرح ہی کریں گے، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ وہ انہی کے ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کوئی شرم و حیا نہیں کی. تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، تو اس میں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں. بہرحال قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسے تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں. قرآن حکیم میں آیا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص طے کر دیا. اور اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی تمہیں بری بات کہتا ہے تو تم بھی اسی لیول کی بری بات اسے کہہ سکتے ہو، اس سے بڑھ کے نہ ہو، اسی لیول کی یہ اجازت ہے. حتیٰ کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں مگر جس پہ ظلم ہو جائے، اگر وہ کسی کا برا نام لے کے کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم ایکسیپشن دیتے ہیں، بیچارہ مظلوم ہے، تو ظاہر ہے وہ اس پہ زور تو اس کا چل نہیں سکتا، تو وہ بھی اپنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ ہماری کوئی گرفت نہیں. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں آیا کہ جو کوئی تم سے یعنی برے سلوک کرے تو اسی لیول کا تم اس سے برا سلوک کر سکتے ہو. تو لہٰذا میں اب آپ کو سکھا سکتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کو یہ جواب سکھا سکتا ہے جس کا سینس آف ہیومر اپنا بھی ہو. جو آپ کو وہابی کہے نا اس کو کہیں کہ آپ بابی ہو. کیا نام بتانا ہے؟ بابی. یہ قرآن کے رول کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں. انہوں نے گالی دی نا آپ کو یہ کہہ کے جی وہ وہابی، تو گالی سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں کہ تم بابی ہو، یعنی بابوں کے ماننے والے، کیونکہ یہ وہابی آپ کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے بزرگ بابوں سے آپ کے نظریات ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں جو ان کے بزرگ بابوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ان کو کہو کہ آپ تو ہمیں وہابی کہتے ہو، ہم نے اپنے آپ کو وہابی کیا، ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی حنفی شافعی مالکی نہ کہو یار اسے بہتر ہے محمدی کہہ لو، ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا. انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا، محمدن، یہ محمدی ہیں، اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین ہے نعوذ باللہ. حالانکہ نبی علیہ السلام تو کوئی دین نہیں لے کے آئے، آپ علیہ السلام تو اسی توحید کی آخری کڑی ہیں جو تمام انبیاء کے ذریعے دعوت ہم تک پہنچی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یہ تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی دعوت توحید کے دائی ہیں، اور اسی میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ختم نبوت آپ پہ ہو گئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن عیسائیوں کو چونکہ ڈر تھا تو انہوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمدی مذہب کے اوپر ہے، حالانکہ ہم محمدی مذہب پہ نہیں ہے. قرآن میں تو آیا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو ہم نبوت اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، صرف مجھے ہی ماننا شروع کر دو. وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی عبادت کروائیں؟ اسی لیے انہوں نے اپنی نسبتیں بھی نہیں لوگوں کو بتائیں. کہا ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور وفی ھذا اور قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو ہمارا نام تو ہے مسلم، ہم نہ وہابی ہیں، نہ ہم محمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، نہ شافعی کہتے ہیں، نہ مالکی کہتے ہیں، نہ حنبلی کہتے ہیں، نہ حنفی کہتے ہیں. یہ آپ کو چھیڑنے کے لیے وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہابی کہتے ہو، تو اب ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے ہم آپ کو کہیں آپ بابی ہو، بابوں کے ماننے والے، کتاب و سنت کے ماننے. اور آپ یقین کریں یہ ٹرم ذرا آپ ذرا عام کریں، یہ سارے اپنی اپنی بلوں میں گھس جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ ان کو علم الکلام سے الزامی پھکی والا جواب اینٹی وینم دیں گے نا، جو وہابی کہے آپ کو بابی، آپ اس ٹرم کو عام کریں انشاءاللہ. ہم اس کا ایک کلپ بھی چڑھانا ہے وہابی اور بابی، تو یہ ہم دعوت عام کریں گے، آندہ سے یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ وہابی تو پھر بھی کسی طریقے سے کو اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی ہے نا. الوہاب، وہابی تو لفظ غلط ہے، وہابی ہوگا، ہا کے اوپر شاد ہے. تو ہم تو یہ بھی نسبت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ربانی کہیں یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور یہ تو اللہ کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، تو محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں وہابی کہتے ہو، تو آپ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں بابی، بابوں کے ماننے والے. تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کو یہ وہابی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. لو جی یہ پھر مجھ سے جواب لینا تھا، تو پھر ہم نے تو پھر جواب ایسے ہی دینا تھا جو حسب حال کے اوپر بھی چل سکے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جواب، انکل جی خوش ہو گئے جی. اچھا جی، بعض ورقوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو، وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں، عربی والا فتنہ آزمائش، وہ آزمائش تو ہے. جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے آزمائش بنتا ہے، تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی ان کے لیے فتنہ تو بن جائے گا. تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہیں, یہ سارے فرقوں کے علماء کا کہنا ہے, یہ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے. اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں, اپنی باری لے چکے ہیں, اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دو, کھیڈن ہی نہ دو, اینج تے نہ کرو نا اللہ دے بندے, ہو اے کوڑا تے اے میدان, اسی بھی کھیڈ رہے ہیں, تسی بھی کھیڈو, پبلک خود فیصلہ کرے گی. تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے, یوٹیوب کو بند نہیں کروا, 1.5 ارب مسلمان مل کے جو ہے وہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے, تو وہاں یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں, ہزاروں چینل چل رہے ہیں, ہم تو صرف ایک دو چینل لے کے چل رہے ہیں نا, ہم سے زیادہ ویورشپ ان چینلز کی ہے جس میں ہماری ویڈیوز چڑھ رہی ہیں, جو کچھ سعودیہ سے چل رہا ہے, کوئی امریکہ سے چل رہا ہے, جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ہمارے تک لگ جائے گا, لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے چڑھائی ہوئی ہیں, یوٹیوب پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی, اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ظاہر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا, یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے, ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو. اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو, اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو, تم نے کوئی سننی ہی نہیں ہے. تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے, اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر, سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے. ہاں 36 ہی ہے جی سورۃ الانعام کی. انما یستجیب الذین یسمعون, حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون, اور جو مردے ہو چکے ہیں, عقل کے اندھے مردے, یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ماتا جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے, ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی, اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے. وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی, اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے. وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی, یا کہہ رہے مت سنو, وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی, آج دوستیوں میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے فاعترفوا بذنبهم, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعیر, لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو. یہ تو تھا علمی جواب. آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں. ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں. ویسے تو علماء حق ہے, پنجابی میں حقہ ہوتا ہے. آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں, تو آپ کو حیرانگی ہوگی, اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو سارا نو غلط کہندا ہے. اللہ دے بندے 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے. جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے, تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں, 99 کو تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. ہم نے کیا جرم کیا, ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں. بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا. کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو ثقہ ہوں, جن کو مانا جاتا ہو, کبھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں, جنتی گروہ ہم ہیں, لیکن ہمارے جو دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں, یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے, کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے؟ کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں, ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے, صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, مانتے کوئی نہیں ہے. ورنہ یہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دے ہی نہیں سکتے, یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے, تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے, لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے, تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں؟ کہ نہیں 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 نہیں. تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو نہ سنیں تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں. اور اگلا اینٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے مربیوں سے سنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی، اس کو کبھی سمجھ آ سکتی ہے؟ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے. میری الحمدللہ پچھلے 10 سال میں جتنی ویڈیوز ہیں، ناٹ اے سنگل ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی. بلکہ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں کہ ساروں کی بات سنیں، اس کے بعد اینڈ پہ انجینئر صاحب کی سنیں، آپ کو پتا چل جائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی بات سنیں، یہ کہتے ہیں اس کی نہ سنیں. تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، یوٹیوب پہ پابندی نہیں لگنی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے آفس کے کلیگ تھے، تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے، بڑے اسٹرانچ. تو ایک دن مجھے آگے آفس میں کہتے ہیں انجینئر صاحب، کل میں دیکھا اپنے منڈے نو، انہیں تھوڑا کلپ لایا ہوا سی. تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں آ کے میرا درس سنے. تو انجینئر صاحب نے کیا کیا، ان کے گھر کا گیٹ کھولا، ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں خود جا کے گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ وہ سمندر ہے، یہ وہ سنامی ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا، سوائے اس کے کہ یہ کہنا. اور یہ بات سمجھیں، یہ بھی اپنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے ہماری پبلک نے، ہماری کچھ 4-5 بندوں نے بات سننی ہے، دوسرے نے ان کے کہنے پہ نہیں. آپ بے فکر رہیں ان کو. یہ جب وہ کوئی دیا بجھنے لگتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھڑک کے ان کو پتا ہے کہ ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آخری وقت آ چکا ہے. اگلا سوال، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. ہاں یہ مشہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ شعر کہا ہے. کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں؟ آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے. ان کے علاوہ ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے. وہ شخص چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی معلم ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فقی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس کی بات ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر اقبال سے بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے نہ وہ کوئی صحابی ہے نہ کوئی تابعی ہے. ان کو تو ابھی فوت ہوئے بھی ہارڈلی سمجھ لیں 100 سال بھی نہیں گزرے، 1938 میں فوت ہوئے ہیں. ان کی جو پازیٹو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے. کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر. خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. تو بے خطر کود نہیں پڑا، بے خطر تھے وہ جبکہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں، یہ بات ٹھیک ہوگی. یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے. آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماو تماشا لب بام ابھی. عقل کوئی ماو تماشا نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی، تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا. عقل کی بنیاد کے اوپر ہی سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانا بانا ہی اس کے گرد گھما رہا ہے کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی الاسلام فرما دیجئے، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عشق والے اور بغیر عشق والے برابر ہو سکتے ہیں، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق والے نہیں، علم والے. ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا دعا سکھائی؟ قُل رب زدنی علما، قرآن حکیم میں. اے نبی علیہ السلام دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، کہیں نہیں آئے گا اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے. پھر قرآن حکیم میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے، اہل عشق کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی جملہ غلط ہے، وہ خود کودے نہیں تھے، ان کو پھینکا گیا. دوسرا صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے رہے تھے آگ میں، تو اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ صحیح بخاری میں 4563 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور اسی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساتھ ہے. یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی. تو یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عقل کی توہین ہے. اور خود میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کے دوسرے شعر سے دے دیتا ہوں کہ دوسری جگہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے جو خود اس سے ٹکراتی ہے. جواب شکوہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے نا، کہ پڑھا ہی ہوا ہے. اس کی جو کنکلوژن ہے جواب شکوہ کی، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. وہ کہتے ہیں عقل تیری ڈھال ہے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں عقل ماہ تماشا ہے، تو خود ہی اپنی بات کو وائلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا مسلمان کے پاس جو ڈھال ہے نا وہ عقل ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. یعنی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، یعنی مسلمان ایک پستی کے دور میں تھے، شکوے میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، پھر جواب شکوا میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا. یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جواب صحیح دے دیا. عقل ہے تیری سپر، عقل تیری ڈھال ہے. عقل عقل کو مانا نا، یہاں کیا کہا عقل ہے محو تماشا، نہیں عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اس پہ کنکلوژن ہوتا ہے اس بند کے اوپر جواب شکوہ کا. وہ کہتے ہیں اگر تو واقعی صحیح مسلمان ہے نا تو تقدیر تیرے لیے تدبیر بن جائے گی، یعنی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالی تیرے حق میں کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی نا تو اللہ تو ہمارا کہ ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یعنی لوح قلم پہ جو فیصلے ہیں اللہ کے تقدیر کے وہ پھر تیرے حق میں ہوں گے اور صحابہ کرام کے حق میں ہوئے ہیں. کدھر مختصر سی جماعت نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری تھی، لیکن بعد میں امت نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفاداری تو گنتی کے لوگوں نے دکھائی، اور امت آج تک اسی پستی کے اندر جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے اسی وجہ سے. تو میں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں سے ہی جواب دے دیا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو اختلاف رائے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی، آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اتنے بڑے اماموں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ. ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں. ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں، چند ایک ستی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں. میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث کیوں ہیں، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں، اور جس میں اہل تشیع کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا. میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے، فل بدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں، ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک کلیریفکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، نعوذ باللہ. بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، حدیثوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا جائے، جو میرا آج بھی موقف ہے. میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے، ہمارا کبھی درس حدیث نہیں یہاں ہوا. درس قرآن ہوتا ہے اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دو، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ. تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو سائڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں. ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے. ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دھڑکی لگا دی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں. غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا. اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے. تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں. باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے. اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں، یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی. یہ چلے بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بل یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دے فرحان صاحب. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں. اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے. ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا دو ترک ہیں 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے. مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جل ہی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے, اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے, لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا اور ابو بکر پہ رشک والی, کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار سور کی نیکیاں, ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے, جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت نہیں تھا. اچھا, اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کی. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے, وہ ہے ہی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں, ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے, مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدر الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر لیزئی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے, اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی, حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں, سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی, اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے. اس وقت اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر المستدل الحاکم میں اور مسند ابی یالہ میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے, آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے, یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ٹھیک ہے جی. ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے, مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو, تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی سورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی ابن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا, ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں سورتیں. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی سورتیں, انہوں نے کہا علی والی نہیں ہیں وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی سورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. تو ایک پورا چیپٹر ہے حضرت ابو ہریرہ کا, یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہے وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں, تو لوگوں میں ظاہر ہے دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے, میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا. سنی شیعہ کنفلکٹ ہی ہے نا جی, اور کیا ہے؟ آ گیا نا سوال, کیا امام بخاری و مسلم ناسبی تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں, مثلا مروان بن حکم سے؟ اس کا تسلی بخش جواب دیں. تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے, میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پمفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس میں اکثر حدیثیں تو بخاری مسلم سے ہیں, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر، مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے؟ پھر ان اماموں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، یہ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں. بخاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روئے عرض پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں، ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ساتھی دے کہ میرے بازو مضبوط ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا؟ ہارون علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کو. یہ تھوڑی حدیث تھی، اس پہ تو سنیوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے چاہیے تھے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت ابو بکر نہ پیچھے چلے جائیں، لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے. حضرت علی کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے. اگر امام بخاری اور امام مسلم ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے، علیہ السلام لکھتے. غدیر خم کی حدیث امام مسلم چار طرق لے کے آئے ہیں، 6225 سے لے کے 6225 سے 6228 تک. غدیر خم پہ میرا پورا کلپ موجود ہے، اور یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے. ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں، باقی ناسبیوں سے تو کیا، شیعہ راویوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں. 100 سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں، سکہ راوی ہیں، صدوق راوی ہیں، سچے ہیں، ان سے لی ہیں. ناسبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں، یہ ان کا ایک عیب ہے نا. مروان بن حکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابعت میں ہی لی ہیں، یعنی ایک ایبسولوٹلی کسی اور راوی سے لی ہے، اس کی اتباع کے اندر لے لی ہے. ورنہ اگر ناسبیت والا فتویٰ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا، یہ فتویٰ تو ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جن کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے لعنت کی گئی، تو پھر ناسبیت کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگ جائے گا، حدیثیں تو ان سے بھی نقل کی گئی ہیں. تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے، چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو. تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں امام بخاری امام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو، کوئی لے کے آئے سامنے، پھر ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیں گے. یار ساری آج اس طرح سے سوال آگے نے، بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا، اس کی وضاحت درکار ہے. یہ شیعہ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ام عائشہ کی توہین کی ہے. وہ ہوا اس طرح تھا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے، سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں. اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ جس دور کے اندر نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اب مسائل ام عائشہ نے سکھانے ہیں، اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، پنجابی والا نہیں عربی والا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی. سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چٹیاں کھول کے غسل کرے گی، جبکہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چٹیاں کھول کے کرے گی، لیکن جنبی عورت چوٹیاں نہیں کھولے گی، بس سر کے اوپر اوپر پانی بہالے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے، اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے. تو ابن عمر کہتے تھے نہیں وہ اس طرح غسل کرے گی، اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں ان کا، ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینڈ کروا دے، گنج کروا دے، ان کی چوٹیاں ریموو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے. اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں، اس دوران کچھ تابعین ام عائشہ سے پوچھنے آئے کہ بھئی غسل میں، ایک تابعی کہتا ہے دیکھیں جی میرا کتنے چھترے بڑے بڑے، سر کے بال ہیں بڑے بڑے، یہ تو اتنے پانی کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا، میں کیسے غسل کروں گا. انہوں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. پھر سیدہ عائشہ نے کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا، اس کے بعد وہ اٹیچ بات میں چلی گئی. اس زمانے میں اٹیچ بات اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے چادروں کے ذریعے. آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں, یہ ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے, اب بھی مجھے پتا پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے, تو وہ موٹی چادروں کے ذات ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, موٹی چادر ہو یا دیوار ہو. تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا. تو سیدہ عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے, مثلا اگر کوئی کہہ دیے ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ بات میں کہوں گا یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں, میں اسی سے نہا کے آؤں گا, اور میں باہر آ کے کہوں گا دیکھو میں نے غسل کر لیا. تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا, عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے. تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں یعنی مراد کے دیکھ رہی تھی, وہ پردہ کہتے نہیں پردہ آئل تھا, وہ اٹیچ بات تھا تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی. ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توحید ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام حالت عائض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے. منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرمت فرمائے. اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ, میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے, بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں, پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے, یعنی انٹر کورس کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا. یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں, تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا, پکڑا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے اوپر. اچھا جی, یہ 6-7 سوال ہیں. ایک بھائی نے ایک 7 پرچیاں بنا کے بھیج دی. ایک پرچی پہ الہام انبیاء کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ الہام ابھی اس امت میں تو بین ہے. مسئلہ نمبر 6B میرا ریکارڈڈ موجود ہے, اگلی امتوں میں الہام ہوتے تھے, ہماری امت میں اب غیبی خبروں کا دروازہ صرف خواب کے ذریعے ہے, اور وہ بھی وہ خواب جو سچے ہوں گے. کتاب و سنت پہ ہی ان کو پیش کرنا ہوگا. کچھ بخاری میں آتا ہے کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ نفس کی طرف سے, کچھ اللہ کی طرف سے. وہ فیصلہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا. الہام کا کوئی کانسیپٹ نہیں. مسئلہ 6B دیکھ لیں. دور اعظم میں کشف الہام ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, بالکل بین ہے. حنفی طریقہ نماز میں کیا خامی ہے؟ بظاہر عاجزانہ طریقہ لگتا ہے. وہ تو میرے بھائی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جی عاجزانہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. وہ کہتے ہیں مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے اس نے ہاتھ بھی یوں باندھے ہوں تو وہ کہتے ہیں چھوٹ ہاتھ کھول. وہ کہتے ہیں جی مجرم کو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھول کے پیش ہونا چاہیے. تو سب سے عاجزانہ طریقہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے, جو سنت بھی ہے. عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے, میرا کلپ بھی ریکارڈیڈ ہے. تو آپ ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں, آپ کو زیادہ عاجزی فیل ہوگی. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو تھا پھکی والا جواب. دوسرا یہ کہ جو چیز کتابوں سننے سے ثابت ہوگی وہی طریقہ ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے جی عارضی اس میں ہے کہ میں جناب نماز پڑھتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھوں تاکہ میں اللہ کو کہوں یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں تیرے سامنے, تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے زیادہ عارضی ہے. تو پھر ساڈے کول تو اس طرح نہیں جواب جے. ٹھیک ہے, تائیں جو تمہوں کہ یار بڑے بڑی گلا کرتا ہے یار. ٹھیک ہے جی, تو عاجزانے کا فیصلہ نبی علیہ السلام خود کریں گے. ٹھیک ہے جی, نماز پہ 70A اور 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں. نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس میں رب الدین نبی اسلام کی حیات مبارکہ کے اینڈ تک رہا, بالکل یہ 8 وسوسے میں نے دور کیے مسئلہ 70B میں. اینڈ تک کیا, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک رہا, کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. اگر تمام مسالک اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے تو کیا جنت کے حقدار ہوں گے؟ یہ تو انہیں مسالک سے پوچھیں جی. جنت دوزخ کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. ہم تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا, قومہ اور رکوع اور سجود صحیح نہیں کر رہا تھا, تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر اسی طریقے سے تو نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. تو ہم تو لوگوں کو یہ سمجھائیں گے, باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. معرفت کے کیا معنی ہے؟ معرفت کا معنی ہے کسی چیز کی انٹروڈکشن ہو جانا, کسی چیز کو جان لینا, ٹو نو سم تھنگ. اللہ کی معرفت کس نے کروانی ہے, بزرگ بابوں نے یا نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہیں یا بزرگ بابوں کی شکل میں؟ کتاب و سنت کی شکل میں. جو نبی اسلام نے حجت الوداع پہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اور غدیر خم پہ فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور اہل بیت کا احترام رکھنا. تو یہ ٹاپک تو میں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں، معرفت کتاب و سنت کو جاننا ہے، استخارہ کیا ہے اور طریقہ شرعی کیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، مشکات میں بھی آپ نفلی نماز والا چیپٹر پہلی جلد میں نکال لیں کہ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ دو نفل پڑھنے ہیں جس وقت مرضی پڑھیں، اس کے بعد استخارے والی دعا مانگنی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو میرے لیے مشکل کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور دعا کریں. باقی یہ کہتے ہیں جی خواب آ جائے گا، کوئی سبز رنگ نظر آئے گا، سرخ رنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود معاملات کو آسان یا مشکل کر دے گا جو اس نے فیصلہ کرنا ہے. خود کو کیسے پرکھا جائے کہ میں مسئلے کے حق پر ہوں؟ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ ایک کوئی مسئلہ لے لیں. پاکستان میں تو بہت آسان ہے، پاکستان کی 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بزرگوں کو پکار رہی ہے مدد کے لیے. قرآن کا پہلا صفحہ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے. کوئی نہیں، ایک ٹاپک پکڑیں اور اس کی تحقیق کریں، اور اس میں بھی عقیدے کے ٹاپک کو پہلے پکڑیں، عقیدہ توحید کے حوالے سے. آپ کو پتا چل جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں میرے بھائی، سب کو سمجھ آ جائے گی. قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اور نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. اور اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اور آسمان و زمین کو پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہوا. وضاحت فرما دیں، وضاحت ہوئی ہوئی ہے میرے بھائی. میرا کلپ ہے اللہ کہاں ہے یوٹیوب پہ، اور آپ یہ بھی لکھیں استوا علی العرش کا صحیح عقیدہ کیا ہے. یہ محدود لا محدود کا رولا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اوپر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کی کوئی چونکہ کوئی ریزیملس نہیں ہے، لیس کا مثلی شئی، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لہذا ان آیات کو اسی طریقے سے مانیں بغیر ان کی تاویل کیے اور بغیر ان کی تفسیر کیے. آپ کہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ میری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہے فزیکل ورلڈ کے، وہ اللہ کے اوپر تو اپلائی نہیں ہو سکتے. لہذا یہ سوال تو ہوتا ہے جب فزیکل ورلڈ سے اللہ تعالیٰ تعلق رکھتا. یہ قوانین تو ہمارے لیے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو. ہاں مخلوق میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبلٹی ہے، لیکن خالق کے لیے تو رولز ہے ہی نہیں ہے. ٹائم اینڈ سپیس تو مخلوق کے لیے ہے، ٹائم اینڈ سپیس کی لمیٹیشن اللہ کے لیے تو ہے نہیں ہے. تو لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. اللہ کے بارے میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کریں جو سچی ہے. اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، کیا زکات کے پیسے امام مسجد کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی تنخواہ 8 یا 10 ہزار ہوتی؟ بالکل دیں جی. جو شخص خود زکات نہیں دیتا اس کے اوپر زکات لگ جائے گی. مسئلہ 95B میرا زکات کے قدیم اور جدید 70 مسائل، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. بالکل دیں جی، امام مسجد تو حقدار ہے کہ اسے زکات دیا جائے. عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عورتوں میں بے حیائی پھیلنا کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ میرے بھائی بے حیائی کا فیصلہ جو ہے نا عورت نے خود کرنا ہے اپنے لیے. ایون ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم نمایاں ہو، ان کپڑوں کے کاروبار کو بھی آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت وہ کپڑے صرف نائٹی کے طور پہ اپنے خاوند کے سامنے پہنتی ہو. آپ تو فیصلہ نہ کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ایک چھری بیچنے کے لیے رکھی گئی ہے اور آپ کہیں جی اس چھری سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے، تو میں نے اس لیے چھری نہیں بیچنی. یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. اس لیول کے اوپر قرآن میں کہا گیا گمان سے بچو، اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے. آپ نے نہیں کام کرنا، آپ بس کوئی مکلف نہیں کسی شخص کو. عرب کے اندر آپ دیکھیں عورتوں نے برقعے ہیں نیچے، انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کسی نامحرم مرد کے سامنے تو نہیں وہ جینز پہن کے آتی ہیں، یا انہوں نے اسکرٹس پہنی ہوئی ہیں تو وہ اندر ہی پہنی ہوئی ہیں، لوگوں کے سامنے تو نہیں آتی ہیں وہ. تو اگر اس طرح کے لباس ہیں تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. اگر کوئی خود یہ برائی لوگوں کے سامنے نمائش کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا، کپڑے بیچنے والے گنہگار نہیں ہوں گے. یہ تو بہت بڑا حکم لگانا ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ نے ٹی وی نہیں بیچنا، آپ نے جناب کیمرے نہیں بیچنے کہ اس کے اوپر ہوتا ہے بےودہ فلمیں کو بنانا شروع کر دے. آپ کا کام یہ کہ جو چیز فی نفسی برائی اور اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے، آپ نہ کریں. البتہ جو چیز ہے ہی صرف برائی ہے جیسے شراب، وہ آپ نہ کریں کاروبار. اس کا تو کام استعمال ہی حرام کے لیے. افیون ہوگی، چرس ہوگی، ہیروئن ہوگی، اس کا آپ کاروبار نہ کریں. صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہ دل کانپتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی. کیوں آئے گی میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک پاکستانی چلا گیا کوئی عرب ملک میں تو اس نے وہ بدتمیزی کی کسی عربی کے ساتھ، اس نے آگے سے جو اس کو عربی میں گالیاں نکالنی تھی، ذرا پنجابی میں تو نکالنی تھی. وہ کہتے ہیں یار بڑے چنگے نے، وہ تو قرآن ہی پڑھ دے رہے ہیں، جو مرضی کرو انہوں نے. تو تھوڑا تو صحابہ ہی ہے، تو قرآن کا ترجمہ پڑھے نا میرے بھائی. اب رمضان شریف آنے والا ہے، آج کیا ہو چکی شعبان کی، میرا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو رمضان شریف آنے والا ہے. اس دفعہ قرآن پاک کے ترجمے کو اپنا ٹائم دینا. اور بڑا آسان طریقہ یہ کہ آپ قرآن کا ترجمہ اور تلاوت جو ہے نا وہ عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ جو صوت القرآن چینل والا ہے یوٹیوب پہ بھی رکھا ہے وہ سننا شروع کریں. علی بھائی ایک شخص یورپ یا دبئی یا قطر جیسے ملک میں رہتا ہے، وہاں فحاشی بہت عام ہے، ایسے میں اپنی خواہشات پر انسان کیسے قابو پائے، رہنمائی کرے. یہ مسئلہ صرف وہاں تو نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہے. ذرا آپ نے، میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، میری طرف متوجہ رہے، آپس میں گپ شپ نہ کریں. فحاشی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ ایک منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، جب آپ کا ہاتھ برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ ایک منٹ کے لیے فحاشی کرنا شروع کر دیں، اور اگر نہ کر سکے تو بچ جائیں اللہ کے حساب سے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ، طریقہ بھی بتایا ہوا ہے پھکی سمیت، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے میرے بھائی اچھی صحبت اختیار کریں. ان ملکوں کے اندر تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں، ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں، ان کی جو کمزوریاں اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم ایک اچھا ماحول رہے گا. اچھے ماحول کے بغیر آج کے دور میں کوئی بندہ نیک نہیں رہ سکتا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو. تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تبھی تمہیں نیکی فائدہ دے گی، ادروائز تو کوئی شخص نیک اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. بالکل یہ آپ نکال لیں، نیک سے نیک انسان بھی نہیں رہ سکتا. میں اکثر اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ ہم یہاں ایک مہینے کے لیے درس بند کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا لیول خود دیکھ لیجیے گا، نہیں رہ سکتا. ان ملکوں میں بھی آپ اٹیچ ہوں، ادروائز یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ رہیں، قرآن پاک سنیں. اب تو آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز موجود ہے تو بڑی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جائیں، اور اگر نہیں لے کے جا سکتے تو پھر یعنی کم از کم چار مہینے کے بعد واپس آ جایا کریں، اپنے معاملات کو خود دیکھیں. حضرت حمزہ کے قاتل واشی کو کیا نبی اسلام نے اپنی محفل میں آنے سے منع کر دیا تھا؟ یہ ٹھیک ہے تو آج انسان ایسے کسی سے ناراض ہو کر اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ نبی اسلام کا تو معاملہ ڈفرنٹ تھا، واشی نے تو جرم ہی بہت بڑا کیا تھا، حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ ہو، لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو ایز اے صحابی ٹریٹ کیا ہے، پھر اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مسلمہ قذاب کو بھی واشی نے قتل کیا، اور وہ پھر کہتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین آدمی کو بھی قتل کیا اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کر کے اس کو برابر کیا. اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا. بہرحال اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کسی کے معاملے میں ایسا کریں کہ اس لیول تک اتر جائیں. اگر بہت زیادہ کو معاملات خطرناک ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی عزت و آبرو کو خطرہ ہے، پھر معاملہ الگ ہے، تو وہ بھی بڑی پازیٹیولی انداز میں علیحدگی اختیار کریں. خوشی غمی تک تو معاملات رکھیں، صلہ رحمی کرنے کا تو حکم ہے. بیوی سے صحبت کے بعد اگر بیوی کو غسل جنابت کرنے سے پہلے حیض آ جائے تو کیا جنابت و حیض کا ایک ہی غسل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، حیض کا غسل الگ سے، غسل جنابت اس کو کرنا ہی ہوگا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. قبر خواب گاہ ہے، انسان قبر میں کون سے خواب دیکھتا ہے؟ خواب گاہ تو آپ کے مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا نا سورہ یاسین کا. خواب گاہ تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں تو لفظ ہی نہیں ہے. عربی میں تو آیا اللہ تعالیٰ مارے کہ قیام قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. اس کا انہوں نے شستہ اردو میں خواب گاہ ترجمہ کرتا ہے، اور ترجمہ ہی غلط ہو جایا ہے، اللہ تعالیٰ بندہ ایک شاعری غلط ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ تھا کہ میں کہاں مسئلہ 117B دیکھ لیں عذاب قبر کے اوپر، میں نے ڈیٹیل سے. فتنہ کی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آج کے دور میں حدیثیں فٹ ہوتی ہیں؟ کتاب الفتن بخاری مسلم میں باب ہے. فتن کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی جو امت پہ آزمائشیں آئیں گی، جنگ جمل صفین نہروان ہوئی، یہ آزمائشیں تھیں. نبی علیہ السلام کے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوئے، یہ آزمائش تھی. اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، یہ آزمائش تھی. قرب قیامت میں دجال آئے گا، اور اس قسم کے سارے فتنے کتاب الفتن کی حدیثیں ضرور پڑھیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی مرضی سے دھوس کے ساتھ آج کل کے معاملات سے ریلیٹ نہ کریں، وہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. جیسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کئی ایک اسکالرز ہیں جو اس کو آج کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں، آپ ان کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، بل میرا اس معاملے میں ہے کہ میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا، بس جتنا کچھ آیا وہ بیان کر دیتا ہوں. کوڑے کھائے ہوئے زانی کو کوڑے کھائے ہوئے زانیہ سے شادی کرنا چاہیے کہ آج کے دن؟ کر سکتے ہیں، توبہ کریں اور شادی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ساری زندگی دل میں نفرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ہر بندہ معاف کر دیتا ہے، کیا ایسا کرنے سے مردے کو فائدہ تو ہو جائے گا؟ ظاہر ہے جب آپ معاف کر دیں گے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن زندگی میں ہی معاف کریں. اس کے لیے آپ کو میں ایک بشارت سنا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، جانتے ہو سارے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. میرا کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا صلہ رحمی کریں، معاف کریں لوگوں کو، معاف کرنے کی روش اختیار کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، کیا عورت کی عدت اپنے خاوند کے جنازے کے نیچے سے گزرنے پر ختم ہو جاتی ہے؟ قرآن و سنت سے وضاحت کریں. قرآن و سنت سے کیا وضاحت کریں؟ ایسا پٹھا سوال لکھ کے بھیجا دے اللہ دے وہ بندے ہو، اے تواڈے اپنے معاشرے چ ہی ہوندا ہے، عدت تے اودوں ہی ختم ہونی ہے. عدت ختم ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو وہ عورت کا یعنی وہ ڈلیوری والا ایشو ہو جائے، یا پھر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، اور متعلقہ ہے تو 3 طہر یعنی 3 حیض کے بعد وہ پاک ہو جائے. یہ جنازہ خاوند کے جنازے کے نیچے گزرنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے. توبہ توبہ توبہ، یہ کس نے یعنی یہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، بالکل فراڈ مسئلہ بنایا کسی نے. منہ سے توڑ کر کتا کھاتا ہے، کیا ایسے کھا سکتے ہیں؟ قرآن سنگی روشنی میں کتا جو ہے وہ تو ہڈی بھی چوس کے یعنی پھینک دیتا ہے اور انسان بھی ہڈی چوس کے پھینک دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہڈی چوسنا بھی چھوڑ دیں. ایسی کوئی قرآن حدیث میں ممانعت نہیں آئی ہے. بعض کا دانت سے توڑنا پڑ جاتا ہے جب بوٹی سخت ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. آپ نے ایک لیکچر بولا تھا کہ حضرت آدم 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی کو جنت میں بھیجیں گے. ایک آدمی کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مشکات کی 3ری جلد میں آپ کو جو قربے جو قیامت کی دن کا جو میدان محشر کے معاملات ہیں نا، اس میں یہ حدیث مل جائے گی. بخاری مسلم میں دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ بوڑھے ہو جائیں گے غم کے مارے. یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا یار ایک کی ہے نا کسی اور ہی لگے گی، سارے اٹھ جائیں گے. اور اگر میں 80 میں کہوں کہ میں نے 79 گولیاں چلانی ہیں، ایک بچے گا، کوئی یہ کہے گا کہ جی وہ میں ہی بچاؤں گا، خیر ہے بیٹھے رہو. لیکن آخرت کے بارے میں لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جی وہ 1000 میں جو ایک جائے گا نا وہ میں ہی ہوں گا. میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں آپ نے مسلح پر جماعت کروائی، سنت اور نوافل آپ نے وہاں سے ہٹ کر ادا کیے، اس کی کوئی شرعی دلیل؟ بالکل شرعی دلیل موجود ہے، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے کہ کیا سنت اور نوافل جگہ بدل کر پڑھنے چاہیے. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے مقصورہ ایک کمرہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن مسجد کے امام کے ساتھ جماعت میں پڑھتے تھے. یعنی انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایک کمرہ بنایا تھا جس میں ان کے باڈی گارڈ ہوتے تھے، وہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی نماز والے چیپٹر میں. تو وہ ایک تابعی کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے گیا، تو جب امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد، چونکہ وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مسجد نہیں تھی، کوئی اجتماعی دعا لمبی تو ہوتی نہیں تھی، کیونکہ اجتماعی دعا تو ہے ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو خود لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں امام نے سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے اپنے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، یعنی جو بعد والی 4 نوافل ہیں سنتیں، دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے پڑھیں، دونوں طرح جواز موجود ہے. تو کہتے ہیں میں جب سلام پھیر کے فارغ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ کو یوں پکڑا اور مجھے کہا کہ آندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جس جگہ پہ فرض نماز ادا کریں وہاں پر نفلی نماز نہ ادا کریں بلکہ جگہ بدل لیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ باقی اور جگہ بھی گواہ ہو جائیں گی نماز کے اوپر، جتنی جگہوں پہ نماز پڑھیں گی وہ جگہیں نماز کے لیے گواہی دیں گی، پلس نئے آنے والے کو پتا چل جائے گا کہ جماعت قائم ہو چکی ہے، یعنی جماعت سلام پھر چکا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے بھی دو نوافل پڑھا کرتے تھے، جو آج صرف اہل حدیث نے وہ سنت زندہ رکھی ہے یا عرب کے لوگوں نے، اگرچہ وہ غیر موقع ہے اس کی کوئی تاکید نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. یہاں تو لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو، اتنے ضدی ہوئے ہیں اس مسئلے میں. تو اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ صحابہ کرام فرض کے بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں، اتنے زیادہ صاحب فرض سے پہلی والی دو سنتے مغرب سے پہلے پڑھتے تھے کہ نئے آنے والا سمجھتا تھا یہ بعد والی پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا. اس سے بات چلی کہ صحابہ کرام مسجد میں پہلے والے دو نفل بھی پڑھ لیتے تھے دو سنتیں، اور بعد والی بھی دو سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. بہتر یہ ہے کہ سنتیں اور بہتر گھر میں پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے. اچھا جی، موت کا وقت مقرر ہے تو عمر کیسے دراز ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، نہ آپ نے دراز کرنی ہے. یہ وہ وقت جس نے مقرر کیا ہوا نا تقدیر میں، ٹھیک ہے نا جی، اسی نے جس نے وقت مقرر کیا ہے تقدیر میں، اسی نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا. وہ ٹینشن ختم ہوگی جی. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ، دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تقدیر. یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو لہذا تقدیر کوئی تبدیل نہیں ہوگی، تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر 40 سال ہے، لیکن یہ 39ویں سال میں پہنچ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرے گا کہ میں اس کی عمر 60 سال کر دوں گا. لو ہاں، تسی حساب کتاب رکھنا ہے اللہ سے بندے ہو، اللہ نے رکھنا ہے، تسی نہ ٹینشن لو کسی گل. اچھا جی، خواتین کا عید کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایون جو عورتیں یعنی حیض کی حالت میں ہیں ان کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کے آؤ، لیکن یہ عیدگاہ کے لیے، مسجد میں نہیں عورتیں جا سکتی کیونکہ مسجد میں تو عورت اس حال میں جا نہیں سکتی. عیدگاہ چونکہ مسجد کے حکم میں نہیں، وہاں لے کے جاؤ، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو لیکن نماز نہ پڑھے. تو آج کل بھی جہاں اوپن گراؤنڈ میں ہوتی ہے وہاں لے کے جانا چاہیے، لیکن اس کی فرضیت نہیں ہے، ترغیب کی حد تک ہے. پلاٹ کی زکات ہوتی ہے، اگر زکات ہوتی ہے تو کیا ہر سال نکلے؟ پلاٹ صرف وہ ہے جو کاروبار کی نیت سے آپ نے لیا ہے، اسی کی زکات ہوگی، بیچنے کی غرض سے، انویسٹمنٹ کے طور پہ. یعنی ایک بندے کے پاس 10 تولے سونا تھا، اب وہ 10 تولے بیچ کے پلاٹ لے لیتا ہے اور کہتا جی میں زکات سے بچ جاؤں، سونا تو کوئی نہیں ہے. نہ، اس کی قیمت پہ زکات دینی ہوگی. ہاں مکان بنانے کے لیے اگر کوئی ذاتی پلاٹ رکھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ کاروبار کی نیت سے نہیں ہے، بیچنے کی. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. مسئلہ 795B ہے میرا، زکات کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، وہ آپ دیکھ لیں. زکات کی رقم پورا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں یا پوری ایک مدت میں، جس طرح مرضی دیں. ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، جامعہ ترمذی سے میں نے ثابت کی ہے، ساتھ ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ رمضان شریف میں دیں، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر آیا کہ رمضان میں جو ثواب جو ہے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. رمضان میں دیں تو بہتر ہے. اور دوسرا، سال کا حساب رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ یہ قمری سال کے اعتبار سے آپ نے دینی ہے، شمسی کے اعتبار سے نہیں دینی. تو وہ تو آپ کو پتا ہے ہر مہینے ہر سال 10-10 دن کے فرق کے ساتھ 30-40 سالوں میں ایک سال کا فرق بچ جائے گا، تو وہ رمضان میں حساب رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے امت رمضان میں ہی حساب نکالتی ہے. ویسے آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار زکات یا امداد کا حقدار نہ ہو اور وہ پھر بھی رقم یا چیز وصول کرے، زکات نہ وصول کرے، گفٹ تو لے سکتا ہے. گفٹ تو آپ کسی امیر آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، زکات نہیں اس کو دے سکتے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس پہ زکات نہیں لگتی. ٹھیک ہوگا جی. ابھی اذان شروع ہونے لگی ہے تو میرے خیال اذان کا جواب دیں اور ہم بھی عصر کی نماز پڑھتے ہیں. باقی سوالات انشاءاللہ بعد میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. جنہوں نے وضو کرنا ہے وضو تازہ بنا لیں، باقی انشاءاللہ بعد میں. ما علینا الا البلاغ. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عصر کے وقفے کے بعد سوال ہے جی، رفع الیدین ان موتا امام مالک. موتا امام مالک کی میرے بھائی جو نمبرنگ ہے نا، اس وقت کئی ایک نمبرنگ چل رہی ہے. ہمارے جو یوسف بھائی ہیں نا، ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں، ان کا نمبر واٹس ایپ کا دیا ہوا ہے اس کے اوپر، ہماری ویب سائٹ کے اوپر. ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کو وہ اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیں گے. بہرحال رفع الیدین کا ذکر الموتا امام مالک میں نماز کا چیپٹر کھولیں، اس میں ایک ہی حدیث ہے جو نماز کے طریقے پہ ہے، وہ عبداللہ بن عمر والی ہے، اس میں رفع الیدین کا ذکر موجود ہے. ہمارا جو یہاں پہ نسخہ چل رہا ہے نا، الموتا امام مالک کا، اس میں وہ امام یحییٰ سے ہے، امام مالک کے شاگرد، اس میں صرف رکوع میں جانے والا جو رفع الیدین ہے وہ ہے، اٹھنے والا نہیں ہے. یعنی وہ حنفیوں کے لیے تو کافی ہے وہ، کیونکہ رکوع میں جانے والا تو آ گیا نا، اس میں دوسرے عدم ذکر ہے. لیکن جو باقی شاگردوں سے ہیں نا، ابن ابی قاسم سے الموتا، باقی الموتا ہیں جو، ان میں سارے موجود ہیں. دوسرا ہے کہ چھ نفلی روزے جو شوال کے امام مالک جن کو نہیں مانتے تھے، یہ بھی آپ کو روزوں والے بیان کے اندر مل جائے گا. میں نے شوال کے چھ روزوں کے اوپر باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا، اس میں نے حدیث کا نمبر بتایا ہوا ہے، پھر بھی نہ ملے. اس میں میں نے باقاعدہ یہ بھی بتایا کہ کس چیپٹر میں ہے، اس چیپٹر کے ارد گرد ڈھونڈ لیں. یوسف بھائی سے رابطہ کریں، آپ کو اسکرین شاٹ ان شاء اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. ہمارے ملک میں پروفیشنل ڈگری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسے عطائی ڈاکٹری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی کیا کوئی کوالیفائڈ ڈسپینسر جو 25-30 سال کا تجربہ رکھتا ہو کلینیکل پریکٹس کرے یا اب چھوڑ دے؟ بالکل کرے پریکٹس، باہر لکھ دے کہ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ میرا یہ تجربہ ہے، میری یہ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کرے، اس میں کوئی نہیں. ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی یہ جو خرادیے جتنے بیٹھے ہیں کوئی انجینئر ہیں؟ ہم تو نہیں خراد مشین چلا سکتے، وہ چلا لیتے ہیں، ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے. تو انہوں نے باہر انجینئر تو نہیں لکھ کے لگایا ہوا نا. تو جو وہ فیلڈ ہے لوگوں کو آلریڈی پتا ہے ڈسپینسر ہے، ان کو ایم بی بی ایس کسی نے نہیں مانا ہوا. ہمارے ادھر بھی محلے میں ایک ہے، ان کا کاروبار کافی چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی دوائیاں جو ہے نا وہ 25-30 سال ایکسپیرینس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں. ورنہ تو یہاں پہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہے نا، وہ بھی آپ کی ایسی چمڑی اتار رہے ہیں کہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک طرح کے مریض ان کے پاس بار بار آتے ہیں، اس کے باوجود وہ اسی سرکل سے ان مریضوں کو گزارتے ہیں جو باقی مریضوں کو ذلیل کرتے ہیں. حالانکہ ان کو پتا ہے اب تو میں جن بیماریوں سے گزر چکا ہوں یا میرے رشتہ دار، میں کسی کو مشورہ اچھا دے لیتا ہوں اس ڈاکٹر کی نسبت، اور لیکن وہ پورا سرکل ہے، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ کروائیں، یہ کروائیں، اینڈ پہ. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس میں پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح جو ڈاکٹر کر رہے ہیں نا، تو ان سے تو وہ ڈسپینسر زیادہ بہتر ہیں جو آپ کو صحیح بات بتا سکتے ہیں. بلکہ عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے پاس لے گئے تو اس نے تو سی ٹی اسکین لکھ دیا سر کا، دوسرے ڈسپینسر نے بتایا کہ وہ پائی نظر چیک کرا اپنی، انہوں بھی ہاتھ لگ چکے ہیں ریڈیولوجسٹ دے. وہ کتنا عرصہ گردے کی دوائیاں کھلاتا رہا، تو ان کا کسی ڈسپینسر سے ہی رابطہ ہے، انہوں نے کہا جناب تو اپینڈکس ہے، وہ اپینڈکس ہی نکلی. تو ڈاکٹروں کی تو اپنی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے جس کی ایکسپرٹیز ہے وہ کرے. دنیا میں صرف ایک کام ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اور وہ دین کا کام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی ہوتی ہو. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈگری لے بھی آئیں گے تو بریلویوں کی ڈگری دیوبندیوں کو قابل قبول نہیں ہے، وہ تو کہیں گے جعلی ڈاکٹر ہے، جعلی مفتی ہے. تو وہ اور دیوبندی کہیں گے ان کی جعلی ہے، ہم کہیں گے شاید دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی جعلی ہو. بات تو ریفرنس کے اوپر ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے. دین کا کام آپ کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی امامت، وہ نام ہم نے جان بوجھ کے اس طرح کا رکھا ہے. اس میں میں نے یہ سارے جواب ان کو دیے کہ دین کا کام ہر بندہ کر سکتا ہے. جاری رکعت میں جب امام صاحب سکتے نہ کر رہا ہو تو اس صورت میں قرآن مجید کے حکم کے تحت خاموشی سے قراءت سنی جا سکتی ہے. پہلا کام تو یہ کریں، امام کو ایجوکیٹ کریں. ہم نے کئی اماموں کو کیا ہے، سکتے شروع کروائے ہیں، خصوصاً اہل حدیث کے اندر، یعنی حق بات قبول کرنے کا مادہ موجود ہے، ان کے امام مان بھی لیتے ہیں. بعض اوقات کوئی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے نہ کریں، عموماً لوگ کر لیتے ہیں. تو آپ اماموں کو ایجوکیٹ کریں، حنفیوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، کم از کم آیات کے درمیان تو وقفے کر لیں، ان وقفوں میں ہی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. تو آپ ایجوکیٹ لوگوں کو ضرور کریں. ظاہر دھونس تو ہماری علماء کے اوپر کوئی نہیں ہے، ظاہر یہ تو کسی کے کہنے میں نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں جی نہیں، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، میں جو ابھی جواب دے رہا ہوں نا وہی سنیں صرف. تو اس میں میرا موقف یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ نبی علیہ السلام سکتے کرتے تھے. اس پہ آپ جز القراء کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی، اس کا ٹاپک ہی فاتحہ خلف الامام ہے. انہوں نے سٹارٹ اس سے لیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور حدیث کہتی ہے لا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. یہ دونوں کی دونوں چیزیں بیک وقت کس طرح سیٹسفائی ہوں گی؟ تو اس میں انہوں نے سلف کے اقوال لکھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لکھی ہے کہ امام کے سختوں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے اگریمنٹ سمجھو، یہ انہوں نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا. باقی اس میں امام مالک کا موقف درمیان کا ہے، وہ کہتے ہیں جاری نمازوں میں جو ہے وہ آپ سکتے، جو جاری نمازوں میں آپ امام کی قراءت غور سے سنیں. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ایک بندہ فاتحہ کے بعد اگر امام کے پیچھے شامل ہوا ہے تو اب اگر وہ امام کی فاتحہ تو اس نے نہیں سنی ہوئی ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس طرح کے کئی ایک ایشوز ہیں. اس میں میرے خیال ہے امام بخاری کا موقف سب سے مضبوط ہے. باقی اس میں اگر کوئی موقف اور رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے. کیا حق مہر طلاق کی صورت میں دیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ 84 میرا موجود ہے فاتحہ خلف الامام پہ, وہ آپ دیکھ لیں. کیا حق مہر طلاق کی صورت میں دیا جاتا ہے یا بیوی کبھی بھی اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے؟ یہ کون سی بیوی ہے؟ بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کو حق مہر دینا ہوگا. یہ جو موجل غیر موجل کہہ یہ تو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں, اسی حق مہر کے عوض تو وہ بیوی آپ کے لیے حلال ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ نے وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادا کرنا ہے. یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب رخصتی نہ ہوئی ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر آدھا حق مہر دیا جائے گا. ونس جب رخصتی ہو گئی تو رخصتی کے بعد عورت کے پاس جانے سے پہلے حق مہر دینا ہے آپ نے, یا اس سے معاف کروا لیں یا اس سے کہہ دیں کہ یار میں چلو دو چار دن بعد دے دوں گا, وہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ دینا ہی دینا ہے. طلاق کی صورت میں کیا پہلے ہی دینا ہے. اچھا تو ہاں نکاح کے وقت بھی لے جاتے ہیں. ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے دینی اعتبار سے بوری اور اسماعیلی فرقہ کے متعلق روشنی ڈالیں؟ ہماری اجتماعی ذمہ داری میرے بھائی ایک ہی ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کریں. اس وقت جو امت دور ہے, صدیوں سے گراوٹ ہے امت کے اندر کہ وہ فقہی بحثوں میں فرقوں کے اختلافات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن کا جو عقیدہ توحید ہے, قرآن کے جو عقائد ہیں ان سے وہ ہٹے ہوئے ہیں. آپ اس کی طرف لوگوں کو ایمفسائز کریں, دینی مسائل بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو جی؟ یہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور نماز ادا کی. ابراہیم علیہ السلام نے جناب بنیاد نہیں رکھی خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اس کے اوپر اجماع ہے, وہ قرآن میں ہے کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے. مکہ کے دو نام ہیں, بکہ بھی اور مکہ بھی. تو ظاہر ہے کہ پہلا گھر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو عبادت کرتے ہی تھے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں ختم ہو چکی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے لے کے آئے تھے, گھر پہلے سے موجود تھا. نبی علیہ السلام پر جب دوران سجدہ اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تب بھی آپ خانہ کعبہ کی نماز خانہ کعبہ میں ہی ادا کر رہے تھے, ظاہر ہے بالکل. تو اس میں تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ مستجاب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, دونوں کعبوں کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا تھا. اوجڑی والا واقعہ تو بخاری میں موجود ہے. تو قبلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیچ میں کر دیا گیا تھا بیت المقدس, بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ. اس لیے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے, قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے. بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے, درمیانہ قبلہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف اس لیے کر دیا کہ تاکہ اہل کتاب کو آپ کے خلاف کو حجت باقی نہ رہے, کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قبلہ تھا, بیت المقدس جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا, اس کے بعد پھر دوبارہ خانہ کعبہ بنایا گیا. تو بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے, قبلہ اوسط ہے. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ ثانی بھی خانہ کعبہ ہے, اور ہمیشہ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے. وہ ٹیمپری بیس پہ 17 مہینے کے لیے تھا جو بخاری کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا وہ وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد جانا ہے, یا دنیا کی اور جنت ہی؟ کیا ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم تو ہے ہی جنت کے وارث؟ بالکل جنت کے وارث ہیں, کیوں نہ کہیں ہم. اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ابن آدم جو ہے وہ جنت کا وارث ہے, وہ ابن آدم جو کہ نبیوں کی پیروی کرے گا. باقی اس کے اوپر اختلاف ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں کوئی ایک پروٹوٹائپ جنت تھی یا وہ واقعی وہ والی جنت تھی. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جس جنت میں مرنے کے بعد جانا ہے وہ والی جنت ہے, قیامت کے حشر کے حساب و کتاب کے بعد جو الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت بنائی ہوئی ہے. اور وہ تو بخاری مسلم میں ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا. اس کے بارے میں تو ہم وہی کلام کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر پڑھ لیں, جنت کے اوپر دی بیسٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اور مشکات المصابی کی 3rd جلد میں کتاب الجنہ چیپٹر اور اس کی نعمتوں کا بیان آپ پڑھ لیں. مسح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ؟ عورتوں اور مرد کا ایک ہی طریقہ ہے مسح کرنے کا. عورت اگر ہر وقت حجاب میں رہتی ہے تو اس کو ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے, تو جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے, تو عورت کو پھر حجاب ہٹانے کی ضرورت نہیں, حجاب کے اوپر ہی مسح کر لے 5 نمازوں تک. اور اگر وہ مسافرہ ہے تو 15 نمازوں تک. تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ عورت و مرد کی نماز میں زیادہ مضبوط رائے تو یہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے, میرا تو یہ موقف ہے. وتر کے بعد نوافل پڑھنے کی حقیقت سنت ہے. صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وتروں کے بعد دو نفل پڑھتے تھے. مسند احمد میں سنن دارمی میں موجود ہے کہ جو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے اس کے لیے اکویلنٹ تہجد اس کا ثواب مل جائے گا. میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ قضائے عمری کا طریقہ, اس میں میں نے اس کو بریف کیا ہے. اور مسئلہ نمبر 130 وتر والا, اس میں میں نے بتایا وتر کے بعد دو نوافل نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے. کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو افضل ہے, بیٹھ کے بھی پڑھنا جائز ہے لیکن آدھا ثواب ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوال کے وقت عبادت نہ کرنے کی بنیادی وجہ بتا دیں. بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. باقی ٹیکنیکل ریزن بخاری مسلم میں آتی ہے کہ اس وقت وہ جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ تھے ان کی عبادت کا وہ وقت تھا, سورج کی طرف وہ رک کر کے عبادت کرتے تھے, ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا تین اوقات کے اندر. یہ زوال تو لفظ غلط ہے, یہ غلط العام ہو چکا ہے. ہم جن یہ مکروہ اوقات ہیں, زوال کے اوقات نہیں. زوال کہتے ہیں گرنے کو. زوال آفتاب تو زہر کے نماز کے ٹائم کو کہتے ہیں کہ درمیان میں پہنچ کے سورج مغرب کی طرف گرا, زوال ہوا اس کا, تو زہر. زوال کا وقت تو زہر کے وقت کو کہتے ہیں. زوال سے پہلے کے جو 10 منٹ ہیں وہ دعوی کبریٰ گمراہ, مطلب اس وقت ایک سمجھ لیں کہ مکروہ وقت ہے. ایک وقت جو ہے وہ سورج نکلتے ہوئے 5-7 منٹ جب وہ ٹکیا باہر آ رہی ہوتی ہے, اور غروب کے وقت ٹکیا, لیکن اس وقت اثر کی اجازت ہے. مسئلہ نمبر 30 میرا ڈیٹیل سے موجود ہے نمازوں کے اوقات پہ, اور میں نے اس میں دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہوا. اچھا اب میری طرف متوجہ رہے یار, گپ شپ نہیں مارنی آپس میں پلیز, پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لیا جائے تو وہ انکار کریں گے, جبکہ وہ واپس آ رہے ہیں, دیکھ کر تو جائیں گے. یہ غامدی صاحب کا موقف ہے, انہوں نے اس سے ایک رزلٹ نکالا ہے جو کہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ماننے والے تھے, اس کے بعد انہوں نے جو بدعت جاری کی کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا. ٹھیک ہے, حالانکہ جب وہ یہ بتا کے جا رہے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حوضِ کوثر میں بھی کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا, اور فرشتے ان کے میرے درمیان دیوار حائل کر دیں گے, اور مجھے بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے کوئی پتا نہیں ہے. یہ وہی الفاظ ہیں جو عیسیٰ ابن مریم بھی کہیں گے, نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو جب آپ پہلی دنیا میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا, اس کا مطلب آپ کو پتا تو ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے, لیکن آپ کو اسپیسیفکلی نہیں پتا تھا کہ کون کون لوگ یہ کریں گے, ایک جنرل پتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیز ہے. میرے بھائی میں نے جو جواب دے دیا ہے وہ جواب اسی طریقے سے ہے. میں آپ میری بات سمجھیں, جو میں بات بتا رہا ہوں وہ دوبارہ آ رہے ہیں. دوبارہ وہ آ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں. آج کوئی بندہ جو 100 سال پہلے مرا ہے 200 سال بعد آ جائے, اس کو کس نے ٹریک ریکارڈ بنا کے دینا ہے کہ جی آپ جب 1000 سال پہلے دنیا میں آئے تھے تو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ کیا تھا؟ کیسے کو بتا سکتا ہے؟ کیا آپ مسلمانوں کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کن تابعین نے شرک کیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں, گوگل سے ڈیٹا اٹھائیں گے؟ کہیں نہیں موجود ڈیٹا, ڈیٹا ہوگا ہی نہیں نا, کیسے بتائیں؟ ہم نہیں بتا سکتے عیسیٰ علیہ السلام کو, ہم کیسے بتائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ وہ تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو ان کے زمانے کے بعد ہوئے. ان کے زمانے سے لے کے جس زمانے میں وہ لوگ آئیں گے, آج کے لوگوں کی لسٹ پتہ نہیں 1000 سال بعد آئے عیسیٰ علیہ السلام, تو آج کے لوگوں کی لسٹ سنبھال کے رکھی ہوئی ہم نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریکارڈ دینا ہے کہ آپ کے امتیوں نے یہ کیا. وہ تو صرف اپنے لوگوں کے زمانوں کو جانتے ہوں گے نا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو لوگ ڈیوینٹی کلیم کر رہے تھے, ان کا ریکارڈ حضرت عیسیٰ کو کون دے گا؟ گوگل دے گا؟ فیس بک دے گی؟ کہیں نہیں موجود. ان کی بات ہو رہی ہے نا, سمجھائی میری بات؟ ان لوگوں کا تو نہیں نا پتا, یہ تو مانے نا کہ ان کا پتا ہے ان کو, وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا, تو انہی کا ذکر ہے. ٹھیک ہو, ہاں جی. مسئلہ نمبر میرا 12 حیات مسیح اور نزیل مسیح, سن لیں. امت کا اجماع اس عقیدے پہ, پک اینڈ چوز کر کے نٹی گٹیز نہیں نکالنی چاہیے. اس طرح کی نٹی گٹیز بہت نکال سکتے ہیں ہم بھی قرآن و حدیث کے اندر, لیکن آپ مقدمے کو سمجھا کریں. ٹھیک ہو, اور یہ میں جب بول رہا ہوں اس دوران آپ نہ بولیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اسپیکر نہیں لگا ہوا, تو یہ جو آپ یہ ان آزاد لوگوں کی ای میل کے جواب پھر آپ نے نہیں دینے, میرے گھاٹے فٹ ہونا ہے. اس لیے جس نے جواب کرنا ہے وہ لکھ کے کرے, جواب پسند ہے لے لیں, نہیں پسند کسی اور سے پوچھیں. میں کو پابند تو نہیں ہوں نا کہ میں نے ہی آپ کو سمجھانا ہے, کسی اور سے پوچھ لیں. تو آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے جو میں جواب دے رہا ہوں, بیچ میں کسی نے نہیں بولنا. آپ زمزم کھڑے ہو کر پینا, آب زمزم ہو یا کوئی پانی ہو آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. میرے اس کے اوپر کئی دفعہ میں نے ڈسکشن کی ہے, کہ کھڑے ہو کر پینا جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ابن عمر ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے, آپ علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا. صحیح بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام ظہر کے بعد لوگوں کو کوفے کے چبوترے پہ بیٹھ کے احکامات سکھاتے تھے. ایک دن انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا اور فرمایا میں نے دیکھا کوفے کے لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی بھی پی لیتے تھے. وضو کا بچا ہوا نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے جرنل کہا کہ پی لیا کرتے تھے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آدھا ثواب ملے گا. تو جس نے آدھا ثواب لینا ہے, جو چاہتا ہے میرا سودا جو ہے 1000 روپے کا سودا 2000 کا بکے, اس کے لیے صرف اس کو 3 قدم چلنے پڑیں گے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو دین کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیں اور آپ کو ڈبل ثواب ملے تو آپ اس سے نفع اٹھائیں. ہاں جی, سموسے کے وقفے کے بعد میری تو چائے بھی پڑی ہوئی ہے, میں تھوڑی سی پیوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فون میسج, کیا دین عبد المطلب پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ کعبہ میں بنو ہاشم کا کوئی بت نہ تھا کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے؟ ایسا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے جی کہ وہ شرک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. کلین چٹ تو نہیں ہم دے سکتے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گارنٹی ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B میرا ریکارڈڈ ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. نبی اپنی پیدائش سے لے کر مبعوث ہونے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اہل فطرت میں شامل ہے یا نہیں ہے یا اس کی کیا صورتحال ہے, صرف ہم ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. تاریخی روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں. کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے؟ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں. اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے, 11ویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی, فلاں یہ وہ, تو پھر تو نہ کھائیں. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے. مسئلہ 74 میرا اس سال ثواب کے اوپر دیکھ لیں, اس میں نے بتایا. فاتحہ خلف الامام میں آپ کا موقف سنا اور سمجھ بھی آیا, مگر آج کل تو کوئی ایک فرقہ سمیت اہل حدیث کے کوئی بھی سکتہ نہیں کرتا. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. جماعت المسلمین والے 100% کرتے ہیں, 100% نمازوں میں کرتے ہیں. یہ موقف غلط ہے کہ نہیں کرتا کوئی, نہ اتنا ٹائم دیتے ہیں. ان حالات میں جاری نمازوں میں کیا کریں؟ اماموں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ سکتے کریں سنت کے مطابق. اور جماعت المسلمین والے تو کرتے ہیں جی میرے بھائی, کیوں نہیں کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. درس قرآن کے علاوہ اور کون کون سے مسائل آپ بیان کر چکے ہیں؟ دنیا کا ہر مسئلہ بیان ہو چکا ہے جی. آپ جو مسئلہ رومن میں لکھیں اس مسئلے کو آپ بیان کریں, مطلب یوٹیوب کے سامنے لکھیں کہ یہ مسئلہ ہے رومن کے اندر, اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نام لکھ دیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے گا. ہر ٹاپک کے اوپر میرا الحمدللہ کوئی نہ کوئی لیکچر آپ کو ریکارڈڈ مل جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد زبور کی کتاب کی کوئی کاپی زمین پر اس وقت موجود ہے؟ بالکل موجود ہے جی. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے انجیل مقدس, اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں. تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, باقی صاحب بھی ہیں, ٹیمپرڈ فارم میں ہیں, یعنی تحریف شدہ ہیں. البتہ توحید کے اعتبار سے ان میں اب بھی چیزیں ٹھیک موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک محفوظ ہے تو کیا اسی بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ باقی انسانوں کو نیا بدن ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, اللہ جانے اس کا معاملہ جانے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قیام الدین ہر شخص کو ننگا اٹھایا جائے گا. اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام, اس کے بعد باقی پیغمبروں کو لباس پہنایا جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اماں عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ کسی کو دیکھیں. لوگوں کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی, اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی. اچھا, نابالغ بچے کی موت ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا جنتی ہے یا پھر اس کا امتحان لیا جائے گا؟ نابالغ کا معاملے کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں. بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں مضبوط رائے یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا ہونا تھا, اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. ظاہر ہے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگوں سے اللہ نے قلم روک لیا ہے. نمبر ایک مجنون پاگل, نمبر دو سویا ہوا شخص, اور نمبر تین نابالغ. اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. اگر کوئی تین طلاق کو ایک سمجھ کر بیوی کے ساتھ رہے تو کیا اس کی بیوی سے ملنا زنا شمار ہوگا؟ واللہ عالم, جی مجھے نہیں پتا. نعمان علی خان صاحب سے میں نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سے 35, یہ کیا جی 40 سے 35 جنریشن دیکھے, جس کا مطلب اس وقت انسانوں کی عمر ہماری جیسی تھی. صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لمبی تھی. اس کی کوئی ڈیٹیلز قرآن و حدیث میں نہیں ہے, اس لیے میں خود سے کیسے کلام کروں. جہاد میں قتل ہونے والا چھوٹا شہید اور دین کی دعوت دینے والا بڑا شہید, اس میں فرق کو قرآن و سنت سے واضح کریں. یہ اس لیے بڑا شہید ہے, وہ قرآن نے کہا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی علیہ السلام, کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے. قرآن کی تبلیغ بڑا جہاد ہے, کیونکہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بھی جہاد ہے. المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی کلمہ حق جو بلند کر رہا ہے, اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی حق بال لوگوں تک پہنچا رہا ہے. باقی تو ظاہر ہے حکمی شہید میں تو بخاری مسلم میں موجود ہے, جو پیٹ درد سے مر جائے وہ بھی شہید, تاؤن کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید, پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید, دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید, اسی طرح جنگ کرتے ہوئے جو مر جائے وہ بھی شہید. لیکن وہ جنگ کرتے ہوئے اس کے کیا موٹیو تھے, وہ کیا چاہتا تھا, ظاہر ہے کہ وہ تو کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہادری کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی شہادت کا فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے. بال جو دین کی تبلیغ کے لیے پیورلی کام کر رہا ہے, وہ تو شہادت الانداز کر رہا ہے, اس کا تو کام اخلاص کے ساتھ ہے, الا یہ کہ کسی میں کوئی ریاکاری ہے تو یہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیں. واٹس ایپ میں نئے لیکچر کی ویڈیوز اب شیئر نہیں کی جا رہی بلکہ یوٹیوب کے لنک شیئر کیجیے. ظاہر ہے یوٹیوب کی بادشاہت ہے جی اس وقت دنیا پہ سوشل میڈیا کے اندر, تو شیئر کروا دیتے ہیں. باقی آپ کو شوق ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اسمارٹ فون والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ یوٹیوب کا لنک آ جائے تو اس سے ڈاؤن لوڈنگ ان کو مسئلہ ہے؟ چھوٹا سا بچہ بھی کر لیتا تو آپ خود ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور انہیں واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں کہ بھائی ہم ڈاؤن لوڈ بھی کرنے کی کیپبلٹی نہیں رکھتے ہیں, کمپیٹنسی, تو آپ کو کر کے وہ بھجوا بھی دیں گے. السلام علیکم. آج تو وعلیکم السلام. آج تک جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کا کفارہ کیسے ہے؟ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قضاء عمری کا طریقہ. صرف توبہ کر لیں اور آمدہ سے نیت کریں, جو ساتھ ساتھ نمازیں قضاء ہوں گی وہ کرتے جائیں ادا, اور باقی جو ہے نا وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ پرانی سارا حساب کتاب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی بیوی اور اولاد کو سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے, لیکن اگر پھر بھی وہ ایک فرقے کو فالو کرتے ہیں, ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, تو کیا مجھ پر کوئی ذمہ داری ہوگی؟ ذمہ داری تو آپ پہ ہے. اگر اپنے ذاتی کام تو آپ دھونس اور زبردستی سے اپنی بیوی بچوں سے کروا لیتے ہیں, اور اللہ کا کام نہیں کروا پا رہے تو آپ خاوند ہونے سے دستبردار ہو جائیں. اور اگر آپ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کروا پا رہے تو اللہ کا کام بھی ظاہر زبردستی نہیں کروا سکتے, پھر تو معاملہ الگ ہے. اب مجھے آپ کی سچویشن نہیں پتا, آخری درجے تک کوشش کریں. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بے نماز مسلمان کے علاوہ اور کون کون سے گناہگار جہنم کا باعث گناہ جہنم کا باعث بنیں گے؟ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا گناہ کبیرہ سارے قرآن حکیم اور بخاری مسلم میں 15-20 آئے ہیں گناہ کبیرہ, جن میں نمبر 1 شرک, نماز کو چھوڑنا, زنا, شراب, چوری, جادو, چغلی, والدین کی نافرمانی, ظلم کرنا, خیانت کرنا, یہ سارے ہیں. مشکات میں آپ کو شروع میں گناہ کبیرہ کے بیان میں ساری حدیثیں مل جائیں گی کہ کون کون سے گناہ کبیرہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں. اگر کوئی شوہر شادی کے وقت تحفہ دے اور طلاق دے تو وہ دیا ہوا تحفہ واپس کر دینا چاہیے؟ یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا شوہر وہ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں. نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی کو تحفہ دے کے لے گویا وہ اس کتے کی مانند ہے جو تھوک کے چاٹتا ہے, الا یہ کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دے کے واپس لے سکتا ہے. تو خاوند بیوی کو ونس جو گفٹ دے دے گا وہ اس کا ہے, اسے واپس نہیں لے سکتا چاہے طلاق بھی ہو جائے. اگر بیوی کو زیادہ غصہ اور واپس کرنا چاہتی ہے تو کر دے. میرا تو خیال ہے غصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ واپس نہ کرے. پاکستانی خواتین اپنی بیویوں کو کوئی تحفہ دے تو واپس لے جا سکتی ہیں. خواتین تو نہ لکھے مرد, تو اس کا جواب تو ہو چکے جی. شیعہ سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے؟ سوال و جواب میرے بھائی 5.5 گھنٹے کا علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ مسئلہ 157A اور B کی ہے, جس میں میں نے 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں. اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں. آپ حیات النبی پہ بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ 5 دیکھ لیں, بار بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کروانا. کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں, ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے. میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے, کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں, تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی. تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں. جنگ جمل صفین نعرمان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا, یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا. اسی لیے مودودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی. کیوں کھانی پڑی؟ اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے 1000 سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کون سی نئی بات کی ہے, یا ہمارے یہ بدتر حدیثوں کو ویلکم کہتے. تو تقیہ تو سب نے کیا ہوا ہے, لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو, جو چھاپ تو رہے تھے. اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں, یہی بانٹ رہے ہیں, تو آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں. باطن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری میں اسامہ ابن زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر حاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں, جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ناحق کسی کو قتل کر دیا. تو حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے, لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا. تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے, یہ تقا تقوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا. قرآن میں آیا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیہ تم کر سکتے ہو. سورہ آل عمران کے اندر, سورۃ النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے. تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو, اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں. نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا ہے جن کی حرکتوں سے پتا چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے, حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی جرات کی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. نبی علیہ السلام فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا, جنازہ پڑھایا, اپنا کرتا اس کو پہنایا, مسلم شریف میں ہے, لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا. آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے. اللہ نے بھی اس وقت وہی نازل نہیں کی جب سب کچھ کر چکے, پھر کہا کہ آمدہ نہیں کرنا, حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی آپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو. مولا کا مطلب دوست ہے. آپ مولا علی تو کہتے ہیں, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان نہیں کہتے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان کہا ہوا ہے, میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے. یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں, توبہ کریں, آپ نے میرے پہ بہتان لگایا ہے. مسئلہ 55B دیکھ لیں, میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے. آپ نے نہیں سنا, آپ یہ کہیں گے میں نے سنا نہیں, یہ کہتے ہیں تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے. لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے. صحیح مسلم حدیث ہے, جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں, حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا. قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف. برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے, صحابی تھے, کافر نہیں تھے. حضرت یوسف کے بھائی تھے, پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے بھائی, اب آج تک کہتے ہیں برادران یوسف، جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف، ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس سے درس عبرت پکڑا جائے. قرآن میں کہیں نہیں آیا خاموشی اختیار کی جائے، یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے، اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ میں، یہ آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور پارا نمبر ایک کی آخری آیت ہی یہ ہے. وہ اس کا کانٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی. تو پورے قرآن میں مرے ہوں گی تو برائی بیان ہو رہی ہے، مرے ہوں گی برائیوں کا ذکر آیا. جن جن لوگوں نے یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے، کتنے مسلمانوں کی غلطیاں ہائلائٹ ہوئی ہیں. سورہ آل عمران میں صحابہ اکرام علی رضوان سے جو کچھ ہوا اور غزوہ احد میں جو غلطی ہوئی، باقاعدہ پوری غلطی چھ رکوعوں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ آج تک بیان ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی، تو سات دفعہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اب کوئی کہے جی حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے، تو وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے، قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے. تو وہ حرام تو بعد میں دیکھیں، وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی سورۃ الاعراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے گمراہ کیا اور رائے حق سے ہٹا دیا، کہیں تمہیں رائے راستے ہٹا نہ دے. اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی غلطیاں بیان کر کے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ قرآن میں آیت ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ولا تسالون عما کانوا یعملون، اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے. اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتا چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے اعمال لے گیا ہے، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا. استغفر اللہ وتوب الیہ. اگر یہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن خود یہی کام کر رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے اس میں کیا الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی. جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی امت ہے، جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے. یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ میری طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امت قد خلت. او یہودیو، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نیک لوگ تھے، وہ گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے نیک امال کمائے تھے وہ تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. برے امال کا ذکر نہیں ہو رہا، نیک امال کا. اگر برے امال کا ذکر ہوتا نا تو ہوتا علیہا ما کسبت، ان پہ ان برائیوں کا وبال ہے جو انہوں نے کی. وعلیکم ما کسبتم، اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال ہوگا، وبال ہوگا، ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو. یہاں پہ آیا کہ ان کے لیے ان کے نیک امال، تمہارے لیے تمہارے نیک امال. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی، تمہیں تمہاری نیکیوں کا پوچھا جائے گا، برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے. یہ تو اللہ بلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا، جب میں نے ان سے 40 کوشچنس کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا. تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا مجھے، میرا تو صرف دھیان نہیں گیا، میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک. یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں، جیسے وہ ہمارے انفی جو ہے نا وہ گھوڑوں کی دوموں والی حدیث جو ہے نا پکڑ کے رفل اجدین پہ لگا دیتے ہیں نا، یہی حرکت جو اہل حدیث علماء نے جو ہے وہ شیعہ کے بکس کے اندر آ کے کی، اور کہا جی وہ صحابہ کی جنگیں تو ہو چکی ہیں، ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے مال لے گئے. بھائی نبی علیہ السلام نے وہ جنگیں ہونے سے پہلے ڈسکس کی ہیں بخاری و مسلم میں، تو بخاری مسلم کو چاہیے تھا نا یہ حدیثیں نہ نقل کرتے. ان کو یہ نہیں تھا آتا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لہا ما کسبت ہے، علیہا ما کسبت، ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا. وعلیکم ما کسبتم، اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا، تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی. یہ نیک مال کا ذکر ہے، برے مال کا ذکر نہیں ہے. انجینئر صاحب نے تو پھر بس مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت عزیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت عزیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا، تو کیا کسی کتاب حدیث میں اس شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم. جی صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو وہ منافقین کے نام عزیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. عزیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا. حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے. انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے. تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے جی، باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا. عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری اتوڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نبی الاسلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے گنج. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے، یعنی سر کے بال رموو کروائے، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے. تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا. تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری، ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ، یہ تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے ہیں. اچھا ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جانے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی آیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی، کہ وہ زبان آمتا رہتا ہے. اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء صرف زبان آمتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. تو چلیں ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا. آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی. مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو مولانا ساق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے، یہ گلا نہ کر کے، نبی تو انہوں دس کے گیا تو تسی آ رہے ہو گلا نہیں کرنی، ہو اللہ دے بندے ہو نبی نال ٹکر لیندے ہو. بھائی اسی تو نہیں نبی نال ٹکر لیندے. اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میری بیوی پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے. اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کوئی کہے جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو یہ شیطان نہ نائنی ور کیوں آیا ہے، کڈو. تو کوئی نکال سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفعایا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ حقیقت ہے. بہرحال امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے، انہوں نے نقل کی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم کے بعد میں ہی سچا جمعیا ہوا، میں کہنا وہ سارے سچے نے جنہوں نے پرنٹنگ کر دیتے ہیں ان میرے تک پہنچا دیتی ہے. میں سارے والے اس نظام رکھتا ہوں کہ سارے سچے تھے، انہوں نے میرے تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں. گھر میں جماعت کے لیے امام بیٹھ کر امامت کروا سکتا ہے باپ؟ ہاں کروا سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی ہے نا، جس میں حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا تھا، نبی علیہ السلام مصلی پہ آئے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور پیچھے اصحاب نے کھڑے ہو کے پڑھی. اگر زیادہ قرآن کو جاننے والا زیادہ افضل بہتر ہے کہ وہ کھڑے ہو کے آگے بیٹھ کے نماز پڑھائے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، جائز ہے. سرکاری جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنانا جائز ہے؟ یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ ناجائز ہے. اگر جائز نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھنا نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے. آپ سڑک پہ نماز پڑھیں، بار جگہ ناپاک نہ ہو تو نماز ہو جائے گی. آپ جا کے سڑک پہ پڑھیں، گراؤنڈ پہ پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، اس امت کے لیے یہ جو ہے وہ پاک کر دی ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ورنہ تو آدھی اسلام آباد کی مسجدیں ناجائز بنی ہوئی ہیں، اور اس میں حکومت کا بھی قصور ہے. یعنی حکومت کو نہیں پتا کہ یار ایک 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا سیکٹر ہے، اس پہ وہ گنتی کی 5-6 مسجدوں کی جگہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ آبادی زیادہ. اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی ریشو پاکستان کے جس شہر میں وہ اسلام آباد ہے. آپ ذرا اسلام آباد میں جائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے نمازیوں کی حالت دیکھ کے، اور سارے ینگ. گاؤں ایریا میں جس طرح بوڑھے خالی نظر آتے ہیں نا، تو اسلام آباد میں آپ کو سارے ینگ لوگ نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے. ان میں سے اکثر مسجدیں اسی طرح گرین بیلٹ کے اوپر یہ بنی ہوئی ہیں، بعد میں حکومت پھر ان کو اجازت دے دیتی ہے. ہاں کسی شخص کی زمین پہ قبضہ نہ کریں. اگر حکومت کی زمین ہے، بعد میں کوئی اجازت مل جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بعد میں حکومت بھی دے دیتی ہے اجازت، حکومت کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے مطلب جگہ کم دی ہوئی ہے، تو یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ ان چیزوں کے تدارک کے لیے ان معاملات کو دیکھیں. جیسے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نکاح کو عام کرنا ہوگا. ابھی میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر 2.5 کروڑ مرد عورتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہ 2.5 کروڑ مرد شادی کیسے کریں گے؟ اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی نیچرلی ہوا ہے، نہیں میرے بھائی، 8 سے 20 سال پہلے بی بی سی کے فگر ہیں کہ انڈیا میں روزانہ 3,500 پریگنینسی ضائع کی جاتی ہیں. کتنی؟ 3,500 روزانہ. ظاہر ہے 1/5 آف ورلڈ رہ رہا ہے انڈیا میں، دنیا کا 5واں حصہ رہ رہا ہے. 3,500 تو کوئی فکر نہیں ہے 1.5 ارب کی آبادی کے اندر، اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. روزانہ 3,500 پریگنینسی میں جب آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں نا، کہ بچیاں تو ضائع کروا دیتے تھے، بچیاں ضائع کرتے، یہ نہ سمجھے قرآن میں آیا ہے کہ جو بچی کو مارا جاتا تھا اس وقت آج بھی مارا جا رہا ہے، بچیاں ضائع کرواتے رہے، بچے زندہ رکھتے رہے، تو الٹیمیٹلی یہ پھر ڈس آرڈر آ گیا. اور یہی ڈس آرڈر جو ہے وہ چائنا میں بھی آ گیا، لیکن مسلمان ملکوں میں ہی نہیں ہے، بالکل برابر. اور اللہ کی آپ کو نیچر بتاؤں کیا ہے، دنیا میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں نا اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے. اور وہ جو بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل بنے گا، لگ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے. ہر مسجد کسی فرقے کی نمائندہ ہے، آپ کے گھر یا کے پاس مسجد کا امام غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو آپ خود غیر مقلد ہو جائیں تو آپ کی جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی؟ غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو. تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے؟ غیر بدبو، بدبو سنا ہے نا؟ بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خوشبو. غیر بدبو نہیں ہوتا، خوشبو ہوتا ہے. تو مقلد ہونا تو بدبو ہے. اسلام تو کنڈم کرتا ہے تقلید کو. تقلید از دا موسٹ نوٹوریس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ. قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور حدیث میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کو ساتھ بتائیں. تقلید کا ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا. کیا آیا؟ متبع سنت، اطیع اللہ و اطیع رسول. ٹھیک ہے جی. فتبعونی، نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے، قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں نبی علیہ السلام کا کہنا. کیسے وہ سنیں، سورہ یوسف آیت نمبر 106، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی 106 میں تو وہ آیت ہے نا، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. ایک اور آیت ہے، ہاں یہ آیت ہے 108، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرتن، پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ، مقلد نہیں. انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں، مقلد نہیں ہے میرے. تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. تو غیر مقلد کون سا ہوتا ہے؟ پہلے تو مقلد ثابت کریں نا، ٹھیک ہوگا جی. جو بھی مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی، جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے. میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، مفتی منیب کا امام کعبہ پر فتویٰ اور امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ، میں نے وہ سارے دلائل کھول کر بیان کیے. عورت اگر گھر میں نماز جمعہ پڑھے تو کتنی رکھتے پڑے گی؟ جمعہ تو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی، جمعہ کا مطلب ہی ہے جماعت کے ساتھ. تو عورت ظہر کی نماز پڑھے گی، جمعے کی نماز نہیں پڑھے گی. عورت پہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے، ظہر کے 4 فرض پڑے گی، اگر مسافر ہے تو 2 پڑے گی، جمعہ نہیں پڑے گی. اور عید کی نماز عورت کتنی رکھتے پڑے گی؟ عید کی نماز تو ویسے ہی نفلی نماز ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ عید کی نماز کسی فرض نماز کو ریپلیس نہیں کر رہی، جمعے کی نماز تو زور کو ختم کر دیتی ہے نا، اس دن جمعے کی جگہ زور آ جاتی ہے. عید کی نماز سے کوئی نماز ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا جی. ایون ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک پڑھ لو، لیکن وہ جمعے کی جگہ زور پڑھنی ہوگی، وہ فرض نمازیں 5 اپنی جگہ رہیں گی. چونکہ عید کی نماز کوئی فرض نماز کام نہیں کر رہی، لہٰذا عید کی نماز ویسے ہی نفلی نماز ہے، اور اس کو گھر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ یا جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے. کیا والدین کا اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دولت اور پراپرٹی بنا کر دے کر جانا اسلام کے مطابق کیسا ہے؟ بڑا نیکی کا کام ہے جناب، ایسے ماں باپ کو تو دعائیں دیں جو یہ کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے، ترغیب. بخاری مسلم کی حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے نہیں بچنا. نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، ایک بیٹی. تو حالانکہ سعد ابن ابی وقاص آخری بدری صحابی ہیں جو فوت ہوئے 56 ہجری میں، فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے، اس کے بعد بھی اتنے سال زندہ رہے ہیں. تو انہوں نے ادھر ہی کنکلوڈ، میں نہیں اٹھ بچنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں دی. کہا یار سنو 2/3 مال اللہ کی راہ میں، فرمایا نہیں. کہا آدھا مال دے دوں، نہیں اجازت دی. 1/3 مال کی اجازت دی، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور کہا کہ ساتھ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری اولاد مفلس مرے پیچھے، تو مرے اور تیری اولاد مفلس ہو اور لوگوں سے مانگتی پھرے، اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مر. یہاں پہ کتنے لوگوں کو دین کا، جب ایک جس کو کہتا نا دین کا ایک جوش ہوتا ہے، ایک دین کا حیضہ خام خواہ کا، کہ وہ پوری دولت جو ہے وہ مولوی ان کو ایسا گھیرا ڈالتے ہیں، وہ مدرسے کے نام لکھ دیتے ہیں، یہ حرام ہے. 1/3 سے زیادہ مال آپ کسی کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے، اپنے مال میں بھی، وہ وراثت میں آپ کی اولاد کو ہی ملنا ہے. جو اس قسم کے رکھتے ہیں کر رہے ہیں نا، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ جناب، میت کے اوپر آتے ہیں. اب ان کو پتا کہ یہ مرتے مرتے کچھ دے کے نہیں گیا، تو وہ بھرے مجمع میں نا اس کے جوان بیٹے اور بیٹوں کے سامنے بیٹھ کے اللہ بخشے جی تواڈے ابا جی بڑے نیک سن، آخری وقت کہندے سن کہ میں جناب ہے مسجد ہے وضو خانہ میں بنوانا ہے، یہ مسجد نو 100,000 روپیہ دینا ہے منار واسطے. حالانکہ منار بنا کے کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ 30,00,000 کا آپ نے منار بنا دیا ہے؟ اتنی ساری مسجد ہے نال ایڈے بڑا منار لگا ہوتا ہے. ہمارے جہلم میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، منار اسے بنے ہیں. مسجد پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا منار پہ ہے، صرف ایک شو شباغ کے لیے، شوبدہ بازی کے لیے. اچھا وہ اب وہ بچہ بھی بےچارا شرمندہ ہوتا ہے کہ ابا جی کہنے سن 100,000 نہیں تو 50,000 میں دے ہی دیا. ابا جی پاویں کہندے سن پاویں نہیں کہندے سن، ابا جی نو یہ کہنا ہی نہیں سی چاہیے، اگر وہ کہہ کے بھی گھیر دینا تا بھی نہیں دینا چاہیے، ایک ٹائی مال سے زیادہ دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا، بالکل جائز نہیں ہے جی اس طرح کی حرکت کرنا. جو چیزیں جی جو چیزیں دنیا میں حرام ہیں، مطلب جیسے شراب وغیرہ، تو یہ چیزیں جنت میں حلال کیسی ہوں گی؟ میرے بھائی حرام چیزوں کو اللہ نے کیا ہے اس لیے وہ حرام ہے. آپ کی اپنی شریعت میں ایسی چیزیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اگلی شریعتوں میں نہیں جائز تھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی ہیں. اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا استعمال کرنا. وہ جنگ میں چھوڑا ہوا کافروں کا مال اوپن مجمع میں رکھتے تھے. قرآن میں آتا ہے کہ غائب سے ایک بجلی کا شعلہ آتا تھا، جلا کے راکھ کر دیتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. بلکہ سورۃ الانفال پوری نازل ہوئی ہے مال غنیمت کے اوپر. تو اب آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے تو مال غنیمت حرام رکھا تھا، امت محمدیہ کے لیے حلال کیوں کر دیا؟ اللہ کی مرضی تہنوں کی ہے. تو جو چیز دنیا میں حرام ہے جنت میں، دنیا میں جو حرام تھی وہ امت کے لیے حلال ہو گئی. اگلی امتوں کے لیے مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا حرام تھا، نماز ہوتی نہیں تھی. سفر میں بھی ساری نمازیں جمع کر کے گھر آ کے مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے، راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں کہ میرے لیے پوری زمین ہو گئی. اب آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالا تھا، اون کس طرح حلال ہو گیا ہر جگہ پڑھنا؟ اللہ کی مرضی، تہاڈی مرضی نہ چلنا. تو یہ تو بہت چھوٹا سوال رہ گیا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی فقید بات اس بچارے کی کیا اہمیت ہے؟ تو اونٹ دے منہ زیرہ ہے، اللہ کی مرضی. اچھا جی، آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. اور بس کرو یار، کتنی بار سوال لکھ کے بھیجنا، گزر گیا بزرگ بھی گزر کے جواب دے دیتا ہے، اور یہ آج کا نہیں دیتا ہوا، بہت پہلے کا دیا ہوا جواب. اچھا جی، اور کوئی پرچی ہستی ہیں تو دے نا لائیں، جو آپ نے پرچی کہا تھوڑی پرچی ٹھیک ہو گئی. بس ٹھیک ہے، یہ آخری پرچی دے دیں جو لکھی گئی ہے. اتنا شوق تھا تو پہلے لکھنا تھا میرے بھائی، اس کو کنٹینیوشن کو تو نہیں روک سکتے نا. یہ جو صفحہ ہے یہ تو پھاڑ کے دیں نا، یہ تو پھاڑ کے دیں میرے بھائی، تھوڑا رحم کھائے نا میرے اوپر بھی. آپ لوگ تو اس کو کیجول لے رہے ہیں نا، ہم تو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا. بس آپ سوال جتنے آ چکے، ایک طرف تقلید رام ہے، دوسری طرف پاکستانی لا ہمیں تقلید کی ترغیب جاتا ہے، مثلا فقہ حنفی ایسے ہی انسان لا کو نہیں. کوئی فقہ حنفی کوئی اسلام کوئی نافذ نہیں ہے پاکستانی قوانین کے اندر، بالکل نہیں ہے. فقہ حنفی کی کتنی خلاف چیزیں ہیں، جیسے طلاق کے مسئلے میں ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ فقہ حنفی کے خلاف ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا فقہ حنفی نافذ ہے؟ کوئی نافذ نہیں ہے. فقہ حنفی میں تو ایک وقت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، پاکستان کے قانون میں نہیں ہوتی ایک وقت میں 3 طلاقیں، آپ دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا جی، اور جو ایک طلاق بھی نہیں وہ دینے دیتے، وہ کہتے ہیں کٹھی لکھ کے دیں اور یہی ہوگا، بڑے اس میں چکر ہیں. فقہ حنفی کوئی نافذ نہیں ہے، وراثت کے قوانین بھی. ہاں جی، اور سوال کریں جی. قرآن و حدیث کو دیکھنا آپ، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم جو ہے وہ قوانین جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں وہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں، ان کو اسٹیبلش نہ کریں. ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی میرے بھائی تبدیلی آئے گی، اس طرح ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس کو آپ سمجھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مجھے بتائیں سود کب حرام ہوا تھا؟ غزوہ بدر سے پہلے سود کی حرمت کے اوپر آیات آ چکی تھی. فتح مکہ پہ صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. تو چچا جو ہے وہ 6-7 سال سود کیوں کھا رہا تھا؟ آلٹرنیٹو سسٹم نہیں آیا ہوا تھا. تو گریجولی چیزیں آتی ہیں، یہاں پہ بھی آپ نے کوئی مطلب ڈنڈے کے زور کے اوپر تو کوئی چیز نہیں کرنی ہے. جب تک پاکستانی عوام اسلام نہیں چاہتی ہے تو اوپر اسلام نہیں آئے گا. آپ کو یہ دھوکہ ہے کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے، آپ آج ریفرینڈم کرا لیں کہ کیا ایسا قانون بنایا جائے کہ پاکستانی مرد داڑھی ضرور رکھے ورنہ ان کو جواب نہیں دی جائے گی، تو کیا خیال ہے؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے؟ کوئی نہیں چاہتی ہے، ورنہ آپ کو بھی پتا ہے ریفرینڈم میں ہی جواب نہیں آئے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہے. تو جو اسلام نہیں چاہتی اس کے اوپر زبردستی کا اسلام نافذ نہیں کر سکتے آپ، ورنہ نقصان ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا. زبردستی کا اسلام تو نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے جی سلطہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے حکومت تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیسے کریں گے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. جن کے ہاتھ میں حکومتیں آئی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک برائی کو خود سے نہ جڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ ریفرینڈم کرائیں، پاکستان میں 50% عورتیں ہیں نا آلموسٹ، کہ آپ کہیں کہ جی ہم ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ کالج میں اسی لڑکی کو داخلہ دیا جائے گا جو چہرے کا نقاب کرے، چلو چہرے کا نقاب تو ذرا مشکل ہے، حجاب کریں اور بال کھولے نا، آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ووٹ اس کے حق میں آئیں گے. اور یار ہماری پنجاب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ جو بچی حجاب کر کے آئے گی اسے 5 نمبر فالتو دیے جائیں گے. ٹی وی پہ سارے پیڈ اینکر جتنے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ساروں کی اندر کی غلاظتیں باہر آنا شروع ہو گئی اسلام کے خلاف. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی حق میں نہیں بولا، ساری خلاف بولے ہیں. میں تو ترس گیا کہ کوئی ایک بندہ بھی جرت کرے. تو نہ ہمارا میڈیا نہ ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ اسلام آئے، اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اسلام لانے کی بجائے پہلے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، رائے عامہ ہموار کریں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زبردستی سے کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی؟ زبردستی کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بریلویوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ مزارات خود توڑیں. کوئی مزار پاکستان میں نہیں ٹوٹنا چاہیے جب تک بریلوی اپنے مزارات بنائے ہوئے خود نہ توڑ دیں، اتنے وہ ایجوکیٹ ہوں. جیسا کہ مشرکین عرب سے نبی الاسلام نے ان کو اسلام میں داخل کیا، انہوں نے بت توڑے تھے. حضرت خالد ابن ولید جو بتوں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے، فتح مکہ والے دن اگے وہ سارے بت وہ پان رہے سن، ٹھیک ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت بندہ جو اسلام کے خلاف تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 سال تک کافر رہے ہیں. نبی الاسلام کے اعلان نبوت کے بعد کتنے سال؟ 19. 1 + 20. اور آپ دیکھیں 19 سال زندہ بھی رہنے، حالانکہ مر سکتے تھے جنگ آئی تبھی موت مر سکتے تھے. اللہ نے ان کو اس پیجن کو، پیجن کہتے ہیں انگلش میں بت پرست کو. آج جا کے آپ گوگل پہ خالد ابن ولید کا تعارف لکھیں نا تو گوگل آپ کو بتائے گی، ورلڈ جو انسائکلوپیڈیا ہے، کہ ایک پیجن شخص تھا 19 سال دین اسلام کا مخالف رہا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی. جا کے 100 جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں، ایک جنگ بھی نہیں ہاری. دیر از نو ادر جرنل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جرنل بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد ابن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں. سکندر اعظم بھی جنگیں ہارا ہوا ہے اور ایسی جنگیں جیتی ہیں کہ غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے ہے وہ بھی جنگ جیت کے گیا. نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے خالد ابن ولید کی وجہ سے، اور حضور کے لیے آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے دعائے ضرر یعنی بدعا نکل گئی خالد کے لیے. اور قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اس ٹائم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالد ابن ولید کو ہدایت مل جائے گی. اور پھر اللہ نے پھر کہا کہ اعلیٰ، پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ اب اس کو سیف اللہ ہے. پہلے بدعا دی تھی، آپ کو سیف اللہ. یہ چیز اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے؟ کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اختیار ہے، کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. میں جسے چاہوں ہدایت دوں، میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت ہو، جو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے لوگوں سے نہ کر سکتا ہو، اس شخص کے ذریعے 300 سال کی فرعون کی حکومت الٹ دوں. موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی. میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کو کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہ ہو، یتیم ہو، اس کے ذریعے میں رومن اور پرشین امپائر کی 1000 سال کی حکومتیں ختم کروں، اور ایسی ختم کروں کہ دوبارہ کبھی مذہبی جبر نہ آئے. آج دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جو پریڈکشن کی تھی نا، اب قیامت تک کبھی کیسر و کسرا نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے. حالانکہ عیسائیوں کی حکومتیں موجود ہیں لیکن کیسر و کسرا نہیں ہے. کیسر و کسرا اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے. آج ٹرمپ کے سامنے بھی جب تلاوت کی جاتی ہے نا، وہ بھی ایسے کر کے سنتا ہے. مذہبی جبر ختم ہو چکا ہے. یوٹیوب آپ کو کافروں نے دی ہوئی ہے. اس زمانے میں فرعون کے سامنے کوئی آیت پڑھ کے بتاتا تورات کی تو اس کو گردن اتار دیتا. آج ٹرمپ کہتا ہے جی پڑھو تلاوت کرو میں سن رہا، تو اگلے رمضان کی افطاری بھی وائٹ ہاؤس ہی چوئے گی تھوڑی. سرکار یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا آ کے. نبی علیہ السلام نے مذہبی جبر ختم کیا ہے. یہ وہ مذہبی جبر ہے جو صرف نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت سے ختم ہوا ہے. آپ علیہ السلام سے پہلے یہ مذہبی جبر ختم نہیں ہو سکا. سرکار آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں، نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت ان جسٹ 17 ایئرس، تو وہ. اور یا آپ عمر سیریز دیکھ لیں، آپ کو ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.